बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی 1 سے لے کر 10 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگراموں کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ سامعین آج منگل ہے، 10 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 29 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 31 مئی 2022 عیسوی۔ سامعین ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد سامعین کا پسندیدہ پروگرام کلام امیر پیش کیا جائے گا، اور ہماری آج کی نشریات کا اختتام بھی دعا امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات مڈ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں اور یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ عرافی نے ویٹیکن میں کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ فرانسس سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ پاکستان میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں، اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ پوری مسلم امہ کو صہیونزم سے خطرہ لاحق ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے سفیر محمد رضا غائبی نے آئی اے ای کے ڈائریکٹر رفائل گروسی کی جاری کردہ رپورٹوں پر فوری اور دو ٹوک رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آئی اے ای کے ڈائریکٹر رفائل گروسی نے ویانا میں دو رپورٹیں جاری کی ہیں، جن میں سے ایک ایٹمی معاہدے اور دوسری سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تھی۔ ان رپورٹوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ پہلی رپورٹ میں ایران کے جامع مدلل اور فنی دلائل کو نظر انداز اور مفروضوں کی بنیاد پر سراسر یک طرفہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ محمد رضا غائبی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران اس رویے کو غیر تعمیری اور ایران اور آئی اے ای کے درمیان جاری قریبی تعاون اور رابطوں کے لیے غیر تعمیری اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی اے ای کو ایسی یک طرفہ رپورٹوں کے اجرا سے پیدا ہونے والے منفی اثرات پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹیں ایران آئی اے ای تعلقات اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سخت گیر مخالفین کو بہانہ فراہم کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے نمائندے نے رافائل گروسی کی دوسری رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور سے این پی ٹی معاہدے کے تحت انجام پا رہی ہیں، اور تہران نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صرف معاہدے کے ان حصوں پر عمل درآمد روک دیا تھا جن کا اسے ایرانی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون میں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آئی اے ای کو ایٹمی تنصیبات میں نصب کیمروں اور دیگر معلومات تک رسائی نہیں دی جائے۔ ایران کے مندوب کا کہنا تھا کہ تہران آئی اے ای کے عہدیداروں کو کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ وہ اپنی رپورٹوں میں رازداری کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے سے گریز کریں، تاہم افسوس کہ عالمی ادارہ اس معاملے میں مسلسل لاپرواہی برت رہا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ عرافی نے ویٹیکن میں کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حوزہ علمی قم کے سربراہ آیت اللہ عرافی جب ویٹیکن پہنچے تو پاپ فرانسس نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دینی اور مذہبی معاملات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ آیت اللہ عرافی نے انسانیت کو درپیش نظریاتی، ثقافتی اور سماجی مشکلات کے حل کے لیے آسمانی مذاہب کے درمیان تعامل کی غرض سے اسلام اور مکتب تشیع کی فکری اور روحانی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے معرفت الہی کے فقدان، روحانی قدروں سے دوری، غیب پر ایمان کا کمزور پڑ جانا، خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ، ظلم، غربت، بھوک، جنگ اور ماحولیات کی تباہی جیسے عوامل کو انسانی سماج کی چیدہ چیدہ مشکلات قرار دیا۔ آیت اللہ عرافی نے کہا کہ انسانی سماج کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حوزہ علمیہ قم کیتھولک کلیسا سمیت دنیا بھر کے دینی مراکز کے ساتھ تفاہم اور دو طرفہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے سربراہ نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو گہرے فقہی، قانونی، عقلانی، فلسفی، عرفانی اور کلامی افکار کا خزانہ قرار دیا۔ پاکستان میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس ملک میں گرمی بڑھ جانے کے نتیجے میں بجلی کی طلب ریکارڈ سطح پر جا پہنچی ہے۔ پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بجلی کی طلب 28,200 میگا واٹ ہو گئی ہے، جبکہ رصد 21,200 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بعض پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ تیل، گیس، کوئلے کی قلت کے باعث متعدد پلانٹس بند ہیں۔ لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جانے لگی ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگے ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 4.05 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ خون خرابے سے بچنے کے لیے ختم کیا تھا۔ عمران خان نے ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ انہوں نے اسلام آباد میں لانگ مارچ کسی ڈیل کے تحت ختم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ ختم کرنے کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مارچ صرف اس لیے ختم کیا کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اگر مارچ کو ختم نہ کیا گیا تو خون خرابہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفوں کے بارے میں کہا کہ تصدیق کے لیے قومی اسمبلی میں جانے اور اسپیکر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں اور ان کا اعلان ایوان کے اندر اسپیکر کے سامنے کیا جا چکا ہے. عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی میں واپس جانا موجودہ سیٹ اپ کو جو بقول ان کے امپورٹڈ ہے تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دباؤ کس کی طرف سے تھا. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی نوٹ بندی کی چوٹ کو ابھی نہیں بھولا ہے. انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی نوٹ بندی سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی نے 8 نومبر 2016 کو اچانک نوٹ بندی کے نام پر پورے ملک کو لائن میں کھڑا کر دیا. راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے ترس گئے اور گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی. مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ نوٹ بندی کے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک قومی المیہ ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. مودی جی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ مودی کے دوست سرمایہ داروں کے لاکھوں کروڑوں روپے کے قرض عام لوگوں کے پیسے سے معاف کیے جا سکیں اور ان کے کالے دھن کو سفید کیا جا سکے. یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ پوری مسلم امہ کو صہیونزم سے خطرہ لاحق ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سربراہ نے یمن کے صوبے زمار کے قبائلی سرداروں سے ملاقات میں کہا کہ صہیونی مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اسے مقدس مقام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عبد المالک بدر الدین الحوثی نے اس ملاقات میں مسلم امہ کے درمیان اتحاد کی اپیل کی اور کہا کہ اگر مسلم امہ نے فلسطین اور مسجد الاقصی کے حق میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دشمن کو نئی سازش شروع کرنے کی طاقت دے رہی ہے. یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں صہیونی حکومت سے بعض عرب ملکوں کے تعلقات کی بحالی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آج نفاق کے علم بردار ہیں. عبد المالک الحوثی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسلمانوں کے وسائل و ذخائر پر براہ راست اور مکمل تسلط قائم کرنا ہی امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ہے کہا کہ یمن پر جارحیت اسرائیلی دشمن کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین. والفري قين من عرب ومن عجم والفري قين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام کلام امیر کا جی ہاں سامعین پروگرام کلام امیر آپ سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف جس پر ہماری تیسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے خدا حافظ سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کی زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو توازو کے حوالے سے، امام نے اس میں متوجہ کیا توازو سے پیش آنا چاہیے۔ توازو ایک بہت اہم صفت ہے، در واقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو توازو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متوازے ہوتا ہے نا، توازو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعا کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر توازو اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے توازو کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعا اگر بلندی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے, جو یہ قوم ہے, وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں, تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا وہ مساوات کا درس تھا, کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ, اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی, نہ قومی حوالے سے, نہ لسانی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام, اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا, اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا, جو عمل کرنا, وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے ابھی تک, یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے, دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے, اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے, مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے, چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے, کیونکہ تیرا منصب ہے ایک, تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اب کیسے ان کو حل کرنا ہے, سب سے پہلی چیز تیرے اندر توازو ہونا چاہیے, توازو اور انکساری سے پیش آ. پھر جب توازو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے, یعنی وقف لرائیت جناحک, اور جو تیری رائیت ہے, جو امت ہے, تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وبسط لہم وجہک, اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ, اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے, لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ, یعنی تو لین ہو ان کے لیے, ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے, انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں, یعنی اتنا انکسار اور اتنی میان روی ہونی چاہیے, اتنا توازو ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو, اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش, نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ اصل مساوات, مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے, اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے, ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے, جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا, جو دولت مند بھی ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں, بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا, وہ بھی آئیں گے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے, ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, اور ایک وہ طبقہ, وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے, تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے, جو ثروت مند آئیں گے, دولت والے آئیں گے, کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر, ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے, اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے, ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا ییأس الضعفاء من عدلک, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا, انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کی شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی، کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں کل نہیں 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے. نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی ہیں. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے. لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا. خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے, ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو. چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا, ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, کون سی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے, اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.